بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے آپ سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور شہادت کے کیس کی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کیس اپنے آخری مرحلے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ ایران میں سالانہ ذوالفقار فوجی مشقیں جاری ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر ملک کے الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور غرب اردن میں فلسطینی مجاہدین کی منہ توڑ جوابی کارروائیاں غاصب صہیونی حکومت کی جارحہ فوج کی سب سے بڑی تشویش میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداران اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور شہادت کے کیس کا بین الاقوامی سطح پر نیز قانونی طور پر پیروی کرنے والی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کیس اپنے آخری مرحلے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کے کیس کی بین الاقوامی سطح پر قانونی پیروی کرنے والی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین عباس علی کدخدائی نے مغربی ایشیا کے علاقے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم سے متعلق خصوصی نشست میں کہا کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کر کے تمام بین الاقوامی قوانین و معاہدوں کی دھجیاں اڑائی ہیں اور وحشیانہ بین الاقوامی جرم کا ارتکاب کیا ہے، جس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے بین الاقوامی شخصیات کا تحفظ اور ان کا احترام کیا جانا نہایت ضروری ہے، مگر امریکیوں نے سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں وحشیانہ ترین جرم کا ارتکاب کیا اور انہیں اپنے اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بھی سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شخصیت کے یہ پہلو محض استقامت کو ہمیشہ توانائی فراہم کرتے رہیں گے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے موضوع پر مغربی ایشیا کے علاقے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم سے متعلق تہران میں منعقدہ اس خصوصی نشست میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت مختلف پہلوؤں کی حامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان کے مطابق شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت کے مختلف پہلو اور در حقیقت ان کا مکتب قابل غور و تحقیق ہے۔ شہیدان استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی تیسری برسی کے موقع پر بغداد میں ایک شاندار پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس پروگرام میں عراق کے مختلف سیاسی دھڑوں کے سینئر رہنماؤں اور عراق کے عوامی مزاحمتی گروہوں کے کمانڈروں نے شرکت کی اور اعلان کیا کہ سپاہ قدس کے شہید کمانڈر حاج قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے نائب سربراہ شہید ابو مہدی المہندس کا خون غاصب طاقتوں کو ذلت سے دوچار کر رہا ہے اور یہ سلسلہ امریکہ اور دوسری سامراجی طاقتوں کی مکمل تباہی تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر عراق کی الفتح پارٹی کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی لبنان اور فلسطین میں بھی موجود تھے اور یمن اور بحرین میں بھی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ استقامت کے جذبے کو اور بھی استحکام بخشنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے استقامتی محاذ کے سامنے کھڑی کی گئی دیواروں کو توڑتے ہوئے اور بھی وسیع افق کی جانب قدم بڑھانا ہوگا۔ اصائب اہل الحق تحریک کے سربراہ قیس الخزلی نے بھی پروگرام کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن عناصر استقامت کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کے تمام حربوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ ایران میں سالانہ ذوالفقار فوجی مشقیں جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ان مشقوں میں کمانڈو فورس، توپ خانے اور بکتر بند گاڑیوں کے بریگیڈ، جاسوسی اور حملہ آور ڈرون طیاروں، آرمی ایویشن اور ٹینک بریگیڈ کی تمام صلاحیتوں کو آزمایا گیا اور مختلف نوعیت کے ڈیزائن شدہ مشن کے دوران فرضی اہداف کو نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ سالانہ ذوالفقار فوجی مشقوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے اسکواڈرن نے بھی فرضی دشمنوں کے ٹھکانوں اور متحرک اہداف کو مسمار کر دیا۔ ذوالفقار نامی فوجی مشقوں کے دوران ڈرون طیاروں کی مدد سے میدان جنگ اور فرضی دشمن کی تنصیبات کی تصاویر لی گئیں اور ان تصاویر کو براہ راست فوجی کمان کے لیے بھیجا گیا، جہاں سے میزائلوں اور توپوں سے ان اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر ملک کے الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد عمر اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتخابات نہ کرا کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے ان دونوں رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن آج ہی کرانے کے حکم پر الیکشن کمیشن نے معذرت کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے اسلام آباد میں آج ہی انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے بھی انتخابات کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میں آج ہی بلدیاتی انتخابات کرانے کا عدالتی فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر میں 5 دن کی شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پرتشدد مظاہروں کے بعد اب حالات معمول پر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق گوادر کے مختلف علاقوں میں بازار کھل گئے ہیں اور حالات معمول پر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ گوادر کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی دستوں نے عوام کے تعاون سے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کاروباری مراکز دوبارہ کھل گئے ہیں اور بندرگاہی نیز شہری سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گوادر کے کسی بھی علاقے سے سنیچر کو ہڑتال اور احتجاجی دھرنے اور مظاہرے کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ اسی کے ساتھ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گوادر شہر میں صورتحال بدستور بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے پولیس کا الزام ہے کہ پرتشدد مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی اور پولیس نے حق دو تحریک کے درجنوں اراکین اور مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں ہفتے وار مہنگائی میں 29.30% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ادارے شماریات کے مطابق مہنگائی کی پیمائش کے حساس قیمت انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ 29 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ہفتے وار مہنگائی کی شرح 29.30% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ہفتے توانائی کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اشیاء خورد و نوش بالخصوص آٹے اور سبزیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ مقناطیسی کیپسولوں سے کنٹرول ہونے والے مصنوعی ہاتھ کے ٹرانسپلانٹ کا عالمی سطح پر پہلا کامیاب تجربہ ایران کی مشہد میڈیکل یونیورسٹی میں انجام پایا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مشہد میڈیکل یونیورسٹی کے آرتھوپیڈک مائکرو سرجری کے ماہر ڈاکٹر علی مرادی اور ان کی ٹیم نے کٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ بائیونک ہاتھ کا ٹرانسپلانٹ کیا، جو کہ انتہائی کامیاب رہا۔ جسم کے باقی بچے اعضا پر مقناطیسی کیپسول لگائے گئے تاکہ دماغ سے جانے والے سگنلز کو بائیونک ہاتھ تک پہنچایا جا سکے، اور اس طرح سے مصنوعی ہاتھ کے تمام حصوں کو ارادی طور پر ہلانا ممکن ہو سکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کی غاصبانہ حیثیت کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے حکم جاری کیے جانے کے بارے میں فلسطین کی درخواست کو اکثریت آرا سے منظور کر لیا ہے۔ معاون نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی اس درخواست کو قبول کر لیا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی قانونی حیثیت کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے کوئی حکم جاری کیا جائے۔ اس درخواست کو 26 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 87 موافق ووٹوں سے منظوری دی گئی، جبکہ 53 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ غرب اردن میں فلسطینی مجاہدین کی منہ توڑ جوابی کارروائیاں غازی صہیونی حکومت کی جارح فوج کی سب سے بڑی تشویش میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ غرب اردن میں فلسطینی مجاہدین کی مثالی استقامت غاصب صہیونیوں کے لیے بد سے بدتر صورتحال میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اس حقیقت کا خود صہیونی فوج بھی انکار نہیں کر پا رہی ہے۔ غرب اردن میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت کے مجاہد سپاہی اپنی جان فشانی اور مؤثر و جرت مندانہ منہ توڑ جوابی کارروائیاں انجام دے کر غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے خوف و ہراس اور ڈرامنے خواب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث ہے، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ آپ مزید ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے۔ تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو۔ سامعین، آئیے اب سیاسی گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی افواہیں ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان کا سیاسی بحران اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس میں روز بروز شدت آ رہی ہے، اور جیسا کہ ہم سامعین کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم یعنی 12-13 جماعتوں کا اتحاد برسر اقتدار آیا، تو اس وقت سے لے کے ابھی تک عمران خان ایک بڑی بھرپور اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے جلسے اور اجتماعات اور کئی ضمنی انتخابات بھی جیتے، اور ابھی تازہ صورتحال یہ تھی کہ وہ پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل کرنا چاہ رہے تھے، اسی طرح خیبر پختونخوا کی۔ پھر وہاں پہ کچھ پنجاب اسمبلی کے اندر مسائل ہوئے، کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کا پرابلم، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی ایک کوشش کی گئی، پھر عدالت جانا پڑا۔ ایک داستان ہے کہ جو سب ہم وقتاً فوقتاً آپ سامعین کی خدمت میں عرض کرتے رہے، لیکن گزشتہ ایک دو دن سے جو صورتحال عمران خان کے ایک بیان سے سامنے آئی ہے اور جسے ایک دم پاکستانی سیاست میں ہلچل مچ گئی، وہ عمران خان کا یہ کہنا کہ یہ الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے، اور ایک ٹیکنوکریٹ، جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی ذکر کیا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتے ہیں، اور اس کو بھی 2-3 سال کے لیے۔ تو یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے پاکستان میں جو ماضی کے تجربات ہیں، کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ ٹیکنوکریٹس آئے، وہ کوئی 2 سال کوئی 4 سال انہوں نے حکومتیں چلائیں، اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے، جو بھی ہوا اس کے بعد۔ لیکن ان ٹیکنوکریٹ پہ حکومتوں پہ ہمیشہ اعتراضات رہے ہیں، خاص کر سیاسی جماعتیں، چونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ الیکٹڈ نہیں ہوتے، لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے، پھر ان پہ سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے انتخاب کیے جاتے ہیں، مثلا کوئی ورلڈ بینک سے اٹھا لیا، کوئی کسی اور عالمی ادارے سے اٹھا لیا، اور وہ وہاں کے پیڈ ملازم ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو چھٹی لے کے آتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، اور پورا ملک ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور وہ بجائے یہ کہ عوام کے سامنے جواب دیں، وہ جن اداروں سے آتے ہیں ان اداروں کے وہ ملازم ہوتے ہیں، ان کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا اعتراض پاکستان کے ٹیکنوکریٹس پہ رہا ہے ماضی میں۔ البتہ ٹیکنوکریٹس نے بعض اچھے بھی کام یقیناً کیے ہوں گے، چونکہ ان کو ان کے فیصلوں میں کوئی باہمی چپکلش یا وہ نہیں ہوتی، وہ جو ٹیکنیکل پروفیشنل بنیادوں پہ جو فیصلے کرتے ہیں تو بعض اچھے فیصلے بھی ہوئے، لیکن اوور آل جو ٹیکنوکریٹس حکومتوں کے بارے میں یہ تاثر ہے پاکستانی عوام میں بھی، پاکستان کی جو پڑھی لکھی، جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمیونٹی ہے، یا مثلا سیاستدان ہیں یا سیاست کو سمجھنے والے ہیں، تو وہ اسے ہمیشہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے مخالف رہے ہیں۔ اب تو دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اپوزیشن بھی مخالفت کر رہی ہے، یعنی عمران خان نے بھی کہا کہ ٹیکنوکریٹ اور ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ بھی اس ٹیکنوکریٹ حکومت کی مذمت کر رہے ہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر خود جو حکومت میں ہے، یعنی پی ڈی ایم کے جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت ہو. تو اس وقت ایک دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں بنی ہوئی ہے. آیا یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی جو افواہیں تھیں یہ سیاستدانوں کو ڈرانے کے لیے ہیں یا اس پہ واقع عملی جامع پہنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ابھی گو مگو کی حالت ہے, ابھی یہ احساس نہیں ہو رہا. چونکہ اگر یہ ٹیکنوکریٹ حکومت لائیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, جتنے ماہرین قانون کے ہیں آئین کے وہ کہتے ہیں یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. دوسری طرف جو اقتصادی صورتحال ہے, جو سیاسی باہمی چپکلش ہے, اس کا بھی کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. اور حکومت اور خود عوام کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے مختلف بحران روز سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ قوتیں کہ جو پاکستان کے پیچھے بیٹھ کے چلاتی ہیں وہ شاید اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ ان سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے اور ٹیکنوکریٹ کو لا کے تو ان بحرانوں کو حل کیا جائے.
بہت بہت شکریہ, مفید مختصر جامع آپ کی باتیں تھیں. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں شکریہ کے ساتھ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، ہے جو درد سے بھی عزیز تر۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10-7 جمادی الثانی اور 31 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات جمادی الثانی سن 525 ہجری قمری کو ابوالفضائل کے نام سے معروف عین القضات ہمدانی کو ہمدان شہر میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ان کی عمر 43 سال تھی۔ وہ ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ باذوق شاعر اور ادیب بھی تھے۔ وہ اپنے نظریات اور عقائد بے خوف ہو کر بیان کرتے تھے، چنانچہ اسی بنا پر سلجوقی بادشاہ سلطان سنجر کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر کچھ دن کے بعد ہمدان میں واقع ان کے مدرسے کے سامنے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اکتیس دسمبر سن 1827 عیسوی کو ماچس ایجاد کی گئی۔ اسے برطانیہ کے باشندے جان واکر نے ایجاد کیا۔ جان واکر نے جو ماچس ایجاد کی وہ بڑی مشکل سے جلتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال کرنے میں بہت زیادہ خطرات بھی تھے۔ اس کے نقائص اور خطرات دور کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی، اور آخر کار 1855 میں سویڈن کے ایک باشندے ٹوبکر نے موجودہ ماچس ایجاد کی جس میں خطرات بہت کم ہیں۔ اکتیس دسمبر سن 1875 عیسوی کو ڈینمارک کے مستشرق آرتھر کرسٹین سن کوپن ہیگن میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہیں مشرقی دنیا کے امور، خصوصاً ایرانی سرزمین کی تاریخ میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایرانی ادب کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کی۔ کرسٹین سن نے فارسی زبان بھی اچھی طرح سیکھ لی تھی۔ ان کی اہم ترین کتاب کا نام ایران ساسانی دور میں ہے۔ آرتھر کرسٹن سن کا 1945 میں انتقال ہوا۔ دس دہ 1290 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین مرزا علی آغا سقط الاسلام تبریزی جارے روسی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ وہ تبریز کے ایک بہادر حریت پسند تھے۔ انہوں نے ایران میں آئینی سلطنت کی تحریک کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ سقط الاسلام تبریزی نے ہمیشہ ایران میں زار روس کے قبضے اور نفوذ کے خلاف جد و جہد کی، اور اس سلسلے میں عوام کی رہنمائی اور قیادت بھی کی۔ آخر کار روسیوں نے جو سقط الاسلام تبریزی کے وجود کو ایران میں اپنے مفادات کے منافی سمجھتے تھے گرفتار کر لیا، اور دیگر کئی مجاہدین کے ہمراہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ روسیوں کے اس مجرمانہ اقدام سے ایران کے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور ایران میں استعمار پسندوں کے جرائم میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہو گیا۔ سامعین، یہ پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ دس دہ 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مقدس شہر مشہد اور دیگر شہروں میں پہلوی حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے والوں کو خاک و خون میں غلطا کر دیا گیا۔ مشہد کے اعلیٰ فوجی عہدیدار کے حکم پر لوگوں پر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کی اخباری رپورٹوں کے مطابق 200 افراد شہید اور 2000 زخمی ہو گئے۔ اسی دن کرمانشاہ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 100 افراد شہید اور 400 زخمی ہوئے۔ قم، ہمدان، ملائر، لنگروت، اردبیل، رشت، شیراز، گرگان، لار، خرم آباد، بروجرد، ورامین اور پل دختر شہروں میں ہونے والے مظاہرے میں بھی سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ دارالحکومت تہران میں گزشتہ دنوں کی طرح عوام اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان دس دہ کو جھڑپ ہوئی، اور کئی سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ اکتیس دسمبر 1983 عیسوی کو اسلامی ملک برونائی دارالسلام آزاد ہوا۔ برونائی بحر الکاہل میں جزیرہ بورنیو کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5765 مربع کلومیٹر اور آبادی 400,000 سے زیادہ ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور یہاں ملائی، انگریزی اور چینی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ برونائی 1 جنوری 1984 کو دولت مشترکہ اور اسلامی تعاون تنظیم، 7 جنوری 1984 کو جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم آسیان، اور 21 ستمبر 1984 عیسوی کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اکتیس دسمبر 1999 عیسوی کو سوویت یونین کے صدر بوریس یلسن نے استعفیٰ دیا، اور ولادیمیر پوتین نے یہ عہدہ سنبھالا۔ بوریس یلسن، جو ایک مدت تک روس کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے تھے، سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف کی اصلاحات میں بہت تیزی کے خواہاں تھے، اسی لیے وہ 1987 میں اپنے عہدے سے برطرف کر دیے گئے۔ بوریس یلسن جون 1991 میں روس کے صدر منتخب ہوئے تھے، ان کو مغرب کی حمایت حاصل تھی، اور دسمبر سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی وہ بدستور روس کے صدر رہے۔ بوریس یلسن یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ مغرب کی مالی مدد سے روس کو اقتصادی بحران سے نکال دیں گے، لیکن مغربی حکومتوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور یلسن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سن 1994 میں خود مختار جمہوریہ چیچینیا پر حملہ بوریس یلسن کے دور صدارت کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے، تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن، اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو، کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالہ بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے، اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے۔ لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے اور خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے، اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جدوجہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے۔ پس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لیں گے، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ کیہان، فارن کرنسی کی قیمت میں پائیداری، سینٹرل بینک کی نئی پالیسی، سینٹرل بینک کے سربراہ۔ روزنامہ العرب، عراق، مقتدی صدر کو سیاسی عزلت کا خطرہ۔ اور واشنگٹن پوسٹ، کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی عرب کے النصر کلب کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ایران، وزیر خارجہ کے حالیہ مسقط دورے کا مقصد کیا تھا؟ اس سلسلے میں روزنامہ ایران نے لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے اچانک عمان کا دورہ کیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ عمان ایک بار پھر پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ دورہ اردن میں بغداد 2 اجلاس کے موقع پر بوریل اور ایرانی وزیر خارجہ میں گفتگو کے بعد ہوا۔ ایران میں بلبوں پر قابو کے بعد مغربی ملکوں کے موقف میں اچانک تبدیلی آئی، اور ایٹمی معاہدے کو ترجیحات میں شامل نہ کرنے والے امریکی حکام اچانک سفارتی راہ حل کی باتیں کرنے لگے۔ ان حالات میں ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کا دورہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران سفارتی راہ حل اور مذاکرات کو ترجیح دیتا ہے۔ روزنامہ القدس العربی، امریکی فوجیوں کو نکالنے کا مشترک ہدف، انقرہ اور دمشق میں قربت کی وجہ۔ روزنامہ القدس العربی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ 11 برسوں تک دشمنی اور مسلحانہ جھڑپوں کے بعد اب ترکیہ اور شام میں قربت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفادات کے تحفظ کے لیے دونوں ملکوں میں اتحاد بھی قائم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2011 کے بعد پہلی بار دونوں ملکوں کے اعلی حکام کی ملاقات ہوئی ہے۔ ترکیہ کے لیے اپنی سرحدوں کے قریب کردوں کے خطرے سے نمٹنا بہت اہم ہے، جنہیں امریکہ کا تعاون حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی سرحدوں کے قریب امریکی فوجیوں کی موجودگی کا خاتمہ بھی ترکیہ کے لیے اسٹریٹجک مقصد ہے۔ اور یہ وہ مقصد ہے جو شام اور روس کے ساتھ مشترک ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت۔ والدہ کے آخری رسومات ادا کر کے بنگال تقریب میں شامل ہوئے وزیر اعظم۔ انڈین ایکسپریس، ہم اچھی ہمسائیگی کے خواہاں ہیں لیکن دہشت گردوں پر قبرص میں وزیر خارجہ کی تقریر۔ ڈیلی پاکستان، ٹیکنوکریٹ حکومت کی آئین میں گنجائش نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کر دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت۔ جرنیل کسی کے دوست اور محسن نہیں ہوتے۔ روزنامہ جسارت اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہینری کیسنجر نے امریکہ کے بارے میں ایک بنیادی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی دشمنی خطرناک اور دوستی جان لیوا ہے۔ پاکستانی جرنیل پاکستان کے مقامی امریکہ ہیں، ان کی بھی دشمنی خطرناک اور دوستی جان لیوا ہے۔ جرنیلوں کی دوستی اس لیے جان لیوا ہے کہ جرنیل کسی کے دوست اور کسی کے محسن نہیں ہوتے۔ انہیں سیاست اور صحافت میں دوستوں کی نہیں ایجنٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا۔ یوگیندر یادو بھارت جوڑو یاترا کتنی کامیاب۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا آخرکار دہلی پہنچ گئی، اگرچہ قومی میڈیا کے بڑے سیکشن نے اس یاترا کو نظر انداز کیا اور بڑی بددلی سے اس کی کامیابی کا اعتراف کیا۔ اور اب جبکہ یہ یاترا ملک کے سیاسی منظر نامے پر دکھائی دینے لگی ہے، اس کامیابی کے لیے مودی سرکار نے پھوہڑ پن سے اور غیر دانشمندانہ انداز سے کووڈ کو استعمال کر کے یاترا کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اور سمعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، ملک میں کورونا کی آٹھویں لہر کا خدشہ، ویکسین لگائیں۔ فارس نیوز، وینزویلا امریکی مہرے کا کھیل ختم، خود خاندہ حکومت تحلیل کر دی گئی۔ اور سانا نیوز، بشار اسد اور پوتین میں ٹیلی فونی گفتگو، نئے سال کی مبارکباد پیش کی گئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، درخشاں ستارے۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم غیبت صغرا میں معروف شیعہ عالم دین شیخ کلینی سے متعلق عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، شیخ کلینی کی جنہیں لوگ حقگو اور نیک کردار انسان جانتے ہیں، احادیث و روایات کی شناخت میں تبحر رکھتے تھے، یہاں تک کہ شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے افراد ان کو اپنی مذہبی اور دینی تحقیقات کا مرجع و مرکز قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر سقط الاسلام یعنی اسلام کی قابل اعتماد شخصیت کا لقب ان سے ہی مختص کیا گیا ہے۔ ان کی تالیف کردہ اہم ترین اور نفیس ترین کتاب کافی ہے، جو مذہب تشیع کی چار معتبر کتب احادیث میں سے ایک ہے۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی، جو شیخ کلینی سے معروف ہیں، کی گنا قدر کتاب کافی ہے۔ آپ تیسری صدی ہجری کے نامور شیعہ عالم دین، فقیہ اور محدث ہیں۔ شیخ کلینی 258 ہجری قمری میں، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دوران امامت میں رائے شہر کے مضافات میں واقع علاقے کلین میں ایک با فضل و کمال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار اور ماموں کا شمار اپنے دور کے جید اور ممتاز علماء میں ہوتا تھا۔ شیخ کلینی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک عمر مجاہدت کے بعد 329 ہجری قمری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنی علمی سرگرمیاں اور تحقیقات حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کے موقع پر انجام دیں، اسی لیے آپ نے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چار نائبین خاص کو، جنہیں نواب اربا کہا جاتا ہے اور جو امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے، در کیا تھا اور اصولی طور پر ان نائبین خاص کے ذریعے سے امام معصوم تک رسائی آپ کے لیے میسر تھی۔ شیخ کلینی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار اور ماموں سے ہی حاصل کی اور پھر مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے وہ شہر رائے گئے۔ اس زمانے میں باوجود کہ شہر رائے کے بیشتر عوام شافعی اور حنفی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن دیہی علاقوں کے عوام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھنے والے اور ان کے شیدائی تھے، اور ان کا اخلاق اور نیک کردار دوسروں کو بھی احترام پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسی بنا پر شہر رائے شیعہ نشین آبادی سے معروف تھا۔ یہی خصوصیت اس بات کا سبب بنی کہ رائے شہر اس دور میں اسماعیلیہ، حنفی، شافعی اور شیعہ مذاہب کے پیروکاروں کے افکار و نظریات کے ٹکراؤ کا مرکز بن گیا تھا۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے رائے شہر میں ابوالحسن محمد بن اسدی کوفی سے علوم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں قرمتیان فرقہ، جو زرتشت مانوی اور اسلامی عقائد سے مخلوط ایک فرقہ تھا، مسلمانوں کے عقائد اور مقدسات کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ چنانچہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کے منحرف عقائد کے خلاف ایک کتاب الرد علی القرامطہ تحریر فرمائی، جس کے سبب شیعوں کو قرامطیان کے انحرافی اور گمراہ کن عقائد کا علم ہوا اور اس طرح سے انہوں نے اپنے حقیقی عقائد کا تحفظ کیا۔ شیخ کلینی اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے اور وہاں انہوں نے ان افراد سے جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور یا امام ہادی علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیثیں سنی تھیں، ملاقات کی اور عظیم اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ اس عظیم دانشور نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قم سے کوفہ ہجرت کی۔ کوفہ اس زمانے میں ایک علمی مرکز شمار ہوتا تھا کہ جہاں سے بزرگان دین اپنے مذہب و عقیدے کی تبلیغ کے لیے دیگر علاقوں میں آزادانہ جایا کرتے تھے۔ شیخ کلینی پھر بغداد چلے گئے اور اس زمانے میں اس حد تک شہرت حاصل کر لی تھی کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی فرقے کے افراد اپنے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور فتاوا میں ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے لیے قابل اطمینان تھی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کے ساتھی لوگ امام معصوم کے حضور پہنچنے سے محروم ہو گئے۔ اس دوران بعض نے کوشش کی کہ جھوٹی احادیث کے ذریعے یا ان میں تحریف کر کے امام کے خلا اور ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیروکار اکٹھا کرنے کے ذریعے اقتدار اور اپنے مفادات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس لحاظ سے رائے شہر اس زمانے میں اسلامی شہروں میں اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے مختلف فرقے اپنے افکار کی ترویج اور رائے پر تسلط قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ رقابت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں ہر مذہب کے علماء دین روایات و احادیث کے گنجینے کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیتے تھے، اس طرح سے کہ اس زمانے کو عصر حدیث بھی کہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں یعنی صحائے ستہ بھی اسی زمانے میں لکھی گئیں، لیکن اہل سنت کی جو احادیث کے نقل کرنے میں اہل بیت اور دیگر اصحاب پیغمبر اور محدثین کے درمیان فرق کے قائل نہیں تھے، جب 3 صدی ہجری قمری میں انہوں نے احادیث لکھنے کا اقدام کیا تو اس وقت دور پیغمبر میں زبان پیغمبر سے بیان کی گئی احادیث کو 300 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ شیعوں نے اسلام کے دیگر مذاہب کے برخلاف ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے وجود کی نعمت کی قدر کی، اور رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 سال بعد تک خود زبان ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث و روایات سنتے تھے، اور امامت کے صاف و شفاف سرچشمے سے درس دیداری حاصل کرتے رہے۔ جس زمانے میں شیخ کولینی نے احادیث جمع کرنے کا کام شروع کیا، یعنی غیبت صغرا میں، اس وقت امام علیہ السلام کے نائبین خاص کے توسط سے امام تک دسترسی ممکن تھی، اور ایسے محدثین بھی موجود تھے کہ جو امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیث نقل کرتے تھے۔ شیخ کولینی نے جو غیبت صغرا جیسے حساس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے زمانے کی ضرورتوں کو بخوبی درک کر لیا تھا، اسی لیے آپ نے احادیث اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ لوگ معصومین علیہ السلام کی فرمائشات اور نصیحتوں کے ذریعے راہ نجات حاصل کریں اور انحرافات سے خود کو بچا سکیں۔ اسی بنا پر شیخ کولینی نے کمر ہمت کس لی تاکہ مختلف اسلامی ملکوں کا دورہ کریں اور راویوں کے ذہنوں میں موجود پنہا گنجینوں کو یکجا کریں، تاکہ دنیا کے لوگ ہمیشہ کے لیے معرف اہل بیت سے استفادے کے ذریعے حقیقت کو پا سکیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ شیخ کولینی کے زمانے میں عوام کے علاوہ علماء اور دانشور حضرات بھی سخت گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام بظاہر ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اسی لیے ان کی رسائی سرچشمہ علم و حکمت تک نہیں تھی، اور دوسری طرف کوئی دوسرا موثق اور معتبر منبع اور سرچشمہ بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے استنباط کے ذریعے تمام مسائل اور احکام دین کا جواب دیا جا سکے، اس لیے علماء بہت سے مسائل کے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ شیخ کولینی کی برسوں کی محنت و مشقت کا ماحصل اصول کافی کی صورت میں مسلمانوں اور علماء کے درمیان منظر عام پر آیا، اور اس وقت سے آج تک، یعنی 1000 سال سے زائد عرصے سے اب تک، اسلام کے کسی بھی فرقے کے عالم و محقق نے خود کو اس کتاب سے بے نیاز نہیں پایا، اور آج بھی سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس عالم دین کی گنا قدر کتاب اصول کافی سے مزید آشنائی حاصل کریں گے۔ اس پروگرام کے اختتام ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث سے مبارکہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عالم زندہ ہے خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے، اور جاہل مردہ ہے گرچہ وہ زندہ بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے مختلف شہروں اور علاقوں میں بنائے جانے والے گنبدوں اور میناروں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ایران کی وسیع و عریض سرزمین میں موجود آثار قدیمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ان تاریخی اور یادگار میناروں اور گنبدوں کا ذکر کریں گے جو بعض علاقوں یا بعض زیارت گاہوں یا دیگر تاریخی عمارتوں کی پہچان اور شناخت سمجھے جاتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی وسیع و عریض علاقوں کی پہچان کے لیے ان کے لیے مخصوص نام اور مخصوص نشانیاں رکھی جاتی تھیں تاکہ ان علاقوں اور مقامات کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ماضی میں طویل راستوں پر سفر کرنے والوں کے لیے علامتوں کے طور پر پتھر یا مٹی وغیرہ سے نشانیاں بنائی جاتی تھیں تاکہ طویل راستوں پر سفر کرنے والوں کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی کاروان سرا ہے یا کوئی رہائش کی جگہ ہے تو دور سے اس علامت کے ذریعے وہاں پر پہنچ سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ جنگل ہے یا آبادی ہے یا اگلا علاقہ کس طرح کا ہے۔ آج جن علامتوں کو ہم سائن بورڈ وغیرہ کا نام دیتے ہیں، ماضی میں انہیں سنگ میل کا نام دیا جاتا تھا، جو مینار کی صورت میں یا چبوترے کی طرح یا کسی مٹی کے ڈھیر یا ٹیلے کی بلندی پر بنائے جاتے تھے۔ یہ عام طور پر زمینی راستوں پر بنائے جاتے تھے تاکہ راہگیر اور مسافر ان سے استفادہ کر سکیں۔ معروف ایرانی مصنف کریم پیر نیا اس طرح کے میناروں یا سنگ میلوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ماضی میں ان میناروں یا چبوتروں پر رات کی تاریکی، سخت دھند یا ابر آلود موسم میں آگ وغیرہ روشن کی جاتی تاکہ مسافر راستہ نہ بھٹک جائے۔ اب بھی بعض قدیمی راستوں میں اس طرح کی میناروں اور برجوں کی علامات موجود ہیں۔ ایران کے علاقوں اخنگان اور رادکان میں اس طرح کے آثار بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ریتلے علاقوں اور جہاں پر گہرے جنگل یا ریت کے طوفانوں کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا، وہاں مسافروں کو کاروان سرا کی طرف رہنمائی کے لیے اس طرح کے گنبد، مینار یا برج بنا دیے جاتے تھے۔ ان میناروں کی وجہ سے مسافر اپنے اصلی راستے سے بھٹکتا نہیں تھا۔ ماضی کی معروف شاہراہوں پر بنے ہوئے یہ مینار اور برج اب مقبروں اور دوسری عمارتوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ایسے افراد جنہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے مینار یا برج بنوائے تھے، انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ انہیں مرنے کے بعد اسی برج میں دفن کر دیا جائے۔ بعض خوبصورت اور پرشکوہ میناروں اور برجوں میں خداوند عالم کی برگزیدہ ہستیوں اور اولیاء کو بھی دفن کیا جاتا تھا۔ محمد کریم پیر نیا کی کتاب راہ و رباط میں آیا ہے، بعض قدیم برج ہمدان اور شہر رے کے درمیان سڑک پر بھی بنائے گئے تھے، جو اس پوری سڑک پر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر موجود تھے، جس سے راہگیر کو ہمدان سے شہر رے یا بالعکس پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی تھی اور مسافر راستہ بھی نہیں بھولتے تھے۔ اس راستے میں بنائے گئے تمام برجوں کو اب آرام گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں معروف لوگوں کی قبریں بنا دی گئی ہیں۔ البتہ ان میں بعض برجوں کی تعمیر کر کے انہیں مسافروں کے قیام کرنے کی جگہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ تہران اور رشت کے درمیان ایک امامزادہ حضرت ہاشم کا مزار ہے۔ اس مزار پر موجود مینار بھی تاریخی حوالے سے بہت قدیمی ہے اور اس مینار کے بنانے کی بنیادی وجہ بھی مسافروں کی رہنمائی تھی، اس لیے اس کو سنگ میل بھی کہا جاتا ہے۔ امامزادہ ہاشم کے مزار کو رشت اور تہران کے درمیان پہلا اسٹاپ یا مہمان سرا سمجھا جاتا تھا، جہاں آ کر مسافر سستاتے اور آرام کرتے۔ یہ مینار ایک بلندی پر بنایا گیا تھا اور درختوں کے جھنڈ میں بہت دور سے اس کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو اس راستے کی رہنمائی کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ یہ مینار 800 سال قدیمی ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق اس کو 4 ہجری قمری میں پہلی بار تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پہلے سنگ میل اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے برج کے طور پر استعمال ہوتا تھا، البتہ بعد میں اسے امیر المومنین کی اولاد میں سے ایک فرزند کے مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس مینار کو علاقے کی زمینی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بلند و بالا ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ درختوں میں گھرا یہ دیدہ زیب مینار دور سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس کے ایک طرف چشمہ بہ رہا ہے تو دوسری طرف بلند و بالا درختوں نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دی ہیں۔ مینار کے جنوبی حصے سے سڑک بنا کر مزار پر آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ مزار کے ارد گرد بھی کاروان سرا طرز پر عمارتیں بنائی گئی تھیں، لیکن اب وہاں پر مزار کی ایک طرف مسجد اور امام برگاہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف باغات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس برج کی کئی بار تعمیر ہوئی اور اس کی دیواریں پتھروں سے چنی گئیں۔ امامزادہ ہاشم کی موجودہ عمارت 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک حصہ مسجد اور دوسرا مقبرے سے مربوط ہے، اور ان دونوں حصوں کے اوپر ایک بلند و بالا مینار موجود ہے۔ مقبرے کے سین کے اوپر وہی پرانا برج ہے جو اطراف سے آسانی سے نظر آتا ہے اور اس کا زاویہ سنگ میل کی طرح ہے۔ آج کل اس عمارت کے قریب ہوٹل اور ریسٹورینٹ بھی بنا دیے گئے ہیں جس میں مسافروں کے لیے مختلف سہولیات میسر ہیں۔ ایران کے شمالی علاقے رشت وغیرہ جانے والے مسافر آتے جاتے اس جگہ رک کر آرام کرتے ہیں اور اس تاریخی عمارت کو دیکھ کر اور امام زادے کے مقبرے پر حاضری دے کر لطف اٹھاتے ہیں۔ راستوں پر بنائے جانے والے اکثر برج یا مینار بلند ٹیلوں پر بنائے جاتے، بعض میناروں کی بلندی 40 میٹر تک ہے۔ اس طرح کے کئی میناروں کے آثار اب بھی بآسانی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ بعض میناروں کا قطر 3 سے 8 میٹر ہوتا اور اس کے اندر باقاعدہ سیڑھیاں بھی بنائی جاتی۔ اس طرح کے اکثر میناروں کی دیواروں پر کتبے لگائے جاتے اور ان پر مختلف طرح کی تحریریں کندہ کی جاتی۔ بعض میناروں پر کندہ تحریریں خطے کوفی میں بھی ہیں۔ بعض کتبوں پر برج کی تاریخ تعمیر اور بنانے والے کا نام بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی دور میں بھی ان برجوں کی تعمیر پر توجہ دی جاتی تھی۔ ان میناروں کا طرز تعمیر بڑا خوبصورت ہے۔ ان برجوں میں بعض 8، 4 یا 12 اضلاع پر مشتمل مینار ہیں، بعض میں نچلے حصے پر چند اضلاع ہیں اور اوپر جا کر گول کر دیے گئے ہیں۔ ان میں اکثر گنبد نما ہیں، تاہم طرز تعمیر میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض برجوں پر باقاعدہ نقش و نگار بھی موجود ہیں، جبکہ زیادہ تر برجوں پر ٹائلوں، گچ اور مٹی کے ذریعے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جن میں عام طور پر فیروزی رنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایران کے مقدس شہر مشہد کے قریب ایک مینار برج اختقان کے نام سے مشہور ہے، جسے 9ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی بلندی 17 میٹر ہے، جس کی اوپر والے انتہائی حصے پر مخروطی شکل کا گنبد ہے۔ اس کی دیواروں پر خوبصورت انداز سے بیل بوٹیاں بنائی گئی ہیں۔ اس دیوار کی خوبصورت اور قدیمی ساخت کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے صوبہ خراسان میں اس طرح کے دیگر برج اور مینار بھی اپنی تاریخی قدمت اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ ان میں ایک اور برج میل رادکان کے نام سے معروف ہے۔ یہ ماضی میں مسافروں کے لیے رہنما اور سنگ میل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ بنانے والے کو ستارہ شناسی اور نجوم کا بھی ذوق تھا۔ اس برج کے اندر کی کھڑکیاں اور روشن دان سال کے 12 مہینوں کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں، جو ہر مہینے کے موسم کے مطابق روشنی اور ہوا کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماضی کے طویل راستوں میں جہاں انسانوں کے لیے مہمان سرا اور آرام کرنے کے لیے عمارتیں بنائی جاتی تھیں، وہاں جانوروں کے لیے بھی مخصوص جگہیں تعمیر کی جاتی۔ یہ جگہیں یا استبل نما عمارتیں سرکاری جانوروں، بالخصوص گھوڑوں وغیرہ کے لیے مخصوص ہوتی تھیں۔ ان میں ڈاک کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں کو آرام دینے اور تازہ دم گھوڑوں کو مطلوبہ منزل تک لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ماضی میں اس طرح کی جگہوں کو چاپارخانہ کہا جاتا تھا۔ اس طرح کے چاپارخانوں کی تاریخ اسلام سے پہلے کی ہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت قدیمی ہے۔ چاپارخانوں میں تازہ دم گھوڑے اور ان کے لیے سواروں کو مکمل آمادگی کے ساتھ تیار رکھا جاتا تھا، اور جو ہی حکومتی کارندہ وہاں پہنچتا، دوسرا گھوڑا سوار تازہ دم گھوڑے کے ساتھ سرکاری ڈاک یا سامان لے کر فوراً اگلی منزل کی طرف تیزی سے چل پڑتا۔ ایک چاپارخانے سے دوسرے چاپارخانے تک سرکاری ڈاک اور ساز و سامان پہنچانے کے لیے ایک ہی گھوڑا استعمال ہوتا، اور اگلے چاپارخانے سے نیا گھوڑا اور گھوڑ سوار اگلے چاپارخانے تک پہنچ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتا۔ اس طریقے سے تازہ دم گھوڑے ایک سرکاری پیغام کو پوری صورت سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتے، اور اس طرح تیزی اور تسلسل سے متعلقہ پیغام یا سامان مرکزی حکومت سے دیگر شہروں اور بالعکس پہنچ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ چاپارخانوں کی تعمیر اور اس سے پیغام رسانی کا نظام ہخامنشی بادشاہ کورش نے شروع کیا تھا۔ 2 چاپارخانوں کا تعین گھوڑے کی ایوریج، گھوڑے کی اوسط صلاحیت کو دیکھ کر کیا جاتا، تاکہ گھوڑا بغیر تھکے پوری صورت کے ساتھ اگلے چاپارخانے تک تیزی سے پہنچ جائے۔ چاپارخانوں کا درمیانی فاصلہ 4 فرسنگ ہوتا تھا۔ اب بھی ایران میں قدیمی چاپارخانے موجود ہیں، لیکن ان کی بڑی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے۔
چاپار خانے عام طور پر کچی اینٹوں سے بنائے جاتے اور عام طور پر کاروان سراؤں اور راستے میں آنے والے دیہاتوں کے قریب بنائے جاتے، کیونکہ اس سے ان جگہوں کی حفاظت کرنا آسان ہوتا اور جانوروں کے چارے اور گھوڑ سواروں کی رہائش بھی آسان ہو جاتی۔ ان چاپار خانوں کو اس طرح بنایا جاتا کہ سخت ترین موسمی حالات میں بھی جانوروں کے لیے محفوظ ہوں۔ ایران میں جب انجن والی گاڑیوں کا رواج شروع ہوا اور ڈاک لانے لے جانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال ہونے لگا تو چاپار خانے بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور ان کی عمارتیں بھی ویران اور کھنڈر بن گئیں۔ اس وقت ایران میں جو چند چاپار خانے موجود ہیں ان میں یزد کا معروف چاپار خانہ ہے، جس کو اب ایک ڈاک اور پوسٹ آفس کے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس چاپار خانے کی عمارت پر باقاعدہ مینار ہے اور اس کی حفاظت کے لیے عمارت کے چاروں اطراف میں حفاظتی برج ہیں، جن کے اندر کھڑے ہو کر دور دور تک آنے والوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس چاپار خانے کا فن تعمیر قدیمی رنگ لیے ہوئے، جس کے درمیان میں ایک بڑا سا سین ہے اور اس سین کے ارد گرد گھوڑوں کو باندھنے کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے اسبل نما بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں۔ عمارت کے ایک طرف مسافروں کے رہنے کے لیے کاروان سرا کی طرز پر کمرے موجود ہیں، جنہیں آج کل تعمیر نو کے بعد میوزیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عمارت کے برج پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جس کے اندر سیڑھیاں بھی موجود ہیں جو مینار کی بلندی تک پہنچتی ہیں، جہاں بلندی پر جا کر ارد گرد کا بآسانی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ چاپار خانہ 11ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا اور اس کے کاچار دور میں مرمت کی گئی۔ گزشتہ چند سالوں میں محکمہ آثار قدیمہ کی کوششوں سے یہ ایران کے بہترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ آج اس چاپار خانے کے مرکزی سین میں گھوڑوں کے خوبصورت مجسمے نصب کیے گئے ہیں، جس کو دیکھ کر ماضی کی تاریخ انسانی ذہن میں فلم کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے۔